أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة توبة کا یہ 14 رکوع ہے. پچھلے رکوع میں آپ نے دیکھا کہ جن لوگوں نے بھی کسی وجہ سے شرکت نہیں کی تھی غزوہ تبوک میں ان کا تفصیل سے ذکر ہے. سچے اہل ایمان کا کردار بھی سامنے کھولا گیا. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. پھر وہ بھی تھے اس سے پہلے مجاہدین منافقین کا کردار آ چکا کہ جھوٹے بہانے منا کر بیٹھ گئے. لیکن مخلص مسلمانوں میں سے بھی کچھ ایسے تھے کہ جو نہیں جا سکے. ان میں بھی دو کیٹیگریز سامنے آئی. ایک وہ تھے کہ جنہوں نے اتنی انہیں شرمندگی اور ندامت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ستونوں کے ساتھ باندھ لیا کہ جب تک اللہ کے رسول آ کے ہمیں معافی نہیں دیں گے ہم یہیں بنیں. کچھ کا معاملہ جو ہے اس کو مؤخر کیا گیا اور باقاعدہ ان کا سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے ڈکلیئر ہوا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ غزوہ احد میں عبداللہ ابن ابی 300 منافقوں کو لے کر واپس آ گیا تھا راستے سے. کوئی بار پرس نہیں ہوئی اس سے, کوئی ایکسپلینیشن کال نہیں, بلکہ اس غزوہ احد کے بعد کہا گیا تھا کہ معاف کر دیجئے سب کو جن سے وہ غلطی ہوئی تھی. ان ڈسپلن ہوا تھا جس کی وجہ سے فتح شکست میں بدلی. جو 50 تیر اندازوں میں سے 35 چھوڑ کر آ گئے تھے اس درے کو, معاف کر دیں. لیکن اب فتح مکہ کے بعد سٹیٹ قائم ہو چکی ہے, حکومت قائم ہو چکی ہے, ریاست قائم ہو چکی ہے. اب ان ڈسپلن جو ہے اس پر سزا ہوگی. اس سے پہلے تک ایک انقلابی جماعت تھی اور اس میں ساتھیوں کو لے کر چلنا تھا محبت کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, نرمی کے ساتھ. اب سٹیٹ کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. چنانچہ جو نہیں گئے ایک ایک سے ایکسپلینیشن کال ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر پوچھا کہ کیوں نہیں گئے, تو وہ جو افراد جن کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا اور ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ جب تک اللہ کی طرف سے ان کی معافی کا اعلان نہیں ہوتا کوئی شخص ان سے بات نہیں کرے گا, کوئی معاملہ نہیں کرے گا, اور وہ دن ان پر جیسے بھاری گزرے اس کا تذکرہ آگے آئے گا اور کیا کیفیت تھی. بہرحال وہ انسانوں ہی کی ایک جماعت تھی. اور آپ یہ محسوس کریں گے کہ یہ سارا عمل جو ہو رہا ہے قدم بقدم جو کچھ انسانوں کی نفسیات ہے, جس طرح کے حالات پیش آ سکتے ہیں, جیسی مخالفت ہو سکتی ہے, ان تمام مراحل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ گزرے تب دین غالب ہوا. تو یہ کوئی مصنوعی ماحول نہیں تھا, بڑا نیچرل ماحول. اور ایسے ہی لوگ ہر دفعہ ہر علاقے میں ملیں گے اور آئندہ بھی جب یہ جدوجہد ہوگی صحیح ٹرو معلوم میں تو یہ معاملات اسی انداز سے پیش آ سکتے ہیں. لہذا یہ رہنمائی ہے. چنانچہ اب جو ہم رکو پڑھ رہے ہیں اس میں مجھ سے اور آپ سے جو ہے خطاب ہے, اصل رہنمائی اب ہماری ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تعالیٰ خرید چکا ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال بسبب بعوض اس قیمت کے کہ ان کے لیے جنت ہے. تمام اہل ایمان جو بھی مسلمان ہیں ان سے اللہ کا یہ سودا ہو چکا. جو بھی کہتا ہے کہ میں اللہ پر رسول پر ایمان لایا اس کا مطلب یہ ہے, اور وہ جنت کا مستحق سمجھتا ہے اپنے آپ کو یا امیدوار بنتا ہے, تو ان بلٹ اللہ کے ساتھ یہ معاہدہ ہے. یہ آپ کہہ دیں کہ یہ ان ریٹن معاہدہ کہنے انڈرسٹوڈ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں تو لکھ بھی دیا. ہر مسلمان سے اللہ اس کی جان اور مال خرید چکا ہے جنت کے عوض. جنت چاہتے ہو اور اسلام اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مان لو کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے, اس کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگا, یہ اس کی امانت ہے, جان بھی اور مال بھی, کتنا مال بھی اس کی مرضی کے مطابق استعمال ہوگا, اور جب ضرورت پڑے گی اس کو اور اس کے دین کو تو ہر چیز حاضر ہے, مال بھی اور جان بھی. لہذا آگے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ کیا کرتے ہیں؟ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. اگر آخری تقاضا آ جائے کہ نقد جان ہاتھ پر رکھ کر آ جاؤ میدان جنگ میں تو اس سے بھی گریز نہیں کرتے, اس لیے کہ اللہ سے وعدہ کر بیٹھے, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ قضا نہ ہوا, اسی کی ملکیت ہے, اور رب کی طرف سے دین کی طرف سے جب تقاضا ہوگا پیش کر دیں گے, اور جب تقاضا نہیں بھی ہے تب بھی ایک تقاضا تو ہے کہ جان اور مال کو استعمال کرو انہی پابندیوں اور لمٹس کے اندر جو دین نے معین کر دی, اس سے ادھر ادھر مت ہونا, اس حدود کو کراس نہیں کرنا. یہ ہے جو ہر مسلمان سے تقاضا ہے, یہ صرف صحابہ سے تقاضا نہیں تھا, مجھ سے اور آپ سے بھی, اور اسی میں یہ بات ان بلٹ ہے کہ اگر ہم اپنے حصے کا وعدہ پورا نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کیوں توقع رکھیں کہ وہ اپنے حصے کا وعدہ پورا کرے. اس بارگین کے اندر ہم نے تو سب کچھ لگانا ہے اس کے لیے, اس کے دین کے لیے, نہیں لگا رہے, اگر وہ کام کریں گے تو جنت ہے اور نہیں کر رہے تو اس کا نتیجہ خود اتنی منطق تو ہر شخص کو آتی ہے کہ پھر وہ حقدار نہیں. یقاتلون فی سبیل اللہ, وہ جنگ کرتے ہیں, قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, فیقتلون ویقتلون, قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی فولاد کے بنے ہوئے ہیں اور ان پر تلوار اثر نہیں کرتی اور اللہ کی طرف سے کوئی خاص پروٹیکشن ہے, نہیں, تلوار ان کو لگے گی تو زخم بھی لگے گا, شہید بھی ہوں گے. وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن, اور یہ وعدہ ہے اللہ کے ذمے اور حق ہے, سچا ہے, تورات میں بھی, انجیل میں بھی اور خود قرآن میں بھی. ومن اوفا بعہدہ من اللہ, اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کا پورا کرنے والا ہو. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ, بس خوشیاں مناؤ اس سودے پر کہ جو تم نے کر لیا ہے اللہ کے ساتھ, یہ بہت نفع کا سودا ہے, اس سے زیادہ بینیفیشل کوئی سودا ہو ہی نہیں سکتا. سب کچھ اللہ کا دیا ہوا تھا اور ہم اللہ کی مرضی کے مطابق اور اللہ کے تقاضوں کے مطابق اس کو لگائیں تو اس کے نتیجے میں وہ ابدی جنت اور راحتیں اور نعمتیں اللہ کی, جبکہ یہ جو کچھ دیا تھا جو ہم نے لگایا تو وہ دیا ہوا بھی اللہ کا تھا, ہماری ملکیت تھی نہیں. وذلک هو الفوز العظیم, پھر دیکھیے یہاں پر ذالک هو الفوز العظیم, اور یہی ہے بڑی کامیابی. یہ لوگ جو جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے, اصل میں تو میرا اور آپ کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہمیں اس انداز سے سوچنا چاہیے اور ہماری سوچ جو ہے وہ یہ بن جانی چاہیے, تو جب جنگ کا موقع آئے تو نکلنا ہے, لیکن عام حالات میں ہمارا رویہ کیا ہوگا اس کے لیے آگے ہمارے اوصاف بیان ہو رہے ہیں, مسلمانوں کا طریقہ اور طرز عمل کیا ہونا چاہیے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله, نو اوصاف بیان. التائبون کثرت سے توبہ کرنے والے, اللہ کی طرف رجوع کرنے والے, ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنا, غلطی ہو جائے تب بھی فوراً ندامت کے ساتھ اس کے حضور حاضر ہونا. العابدون اللہ کی بندگی کرنے والے, اللہ کی غلامی اختیار کرنے والے, کامل اطاعت کرنے والے. الحامدون شکر بجا لانے والے. السائحون بے تعلق رہنے والے, ترجمہ کیا شیخ الہند نے, لذات دنیاوی سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے, بعض نے اس کا ترجمہ کیا روزہ رکھنے والے, اور اللہ کے لیے سفر کرنا, جہاد وغیرہ, اس میں ظاہر بات ہے کہ انسان دنیاوی اپنے گھریلو جو سہولت ہوتی ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے, یا علم دین کے لیے سفر کرنا, یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ دین کی خاطر اپنے گھر کی جو سہولتیں ہوتی ہیں ان کو چھوڑنے والے. الراکعون الساجدون رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے. الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے. والناہون عن المنکر اور منکرات سے, برائیوں سے منع کرنے والے, روکنے والے. یہ ہے کردار. والحافظون لحدود اللہ, اور جو اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں ان کی پابندی کرنے والے, ان کا پورا لحاظ رکھنے والے کہ کہیں ہم سے وہ کوئی حد ٹوٹ نہ جائے, کہیں ہم حد فلان نہ جائے. وبشر المؤمنین, اے نبی ایسے اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے, ان کے لیے ہے وہ جنت. یہ اگر کردار ہوگا تو گویا انہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ اپنا پورا کر دیا, اللہ اپنا وعدہ ان سے پورا کرے گا. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے گا. ما کان للنبی والذین آمنوا, اہل ایمان اور مسلمانوں کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان یستغفروا للمشرکین, کہ وہ استغفار کریں مشرکوں کے لیے. ولو کانوا اولی قربا, اور چاہے ہوں وہ ان کے رشتہ دار. اب جو کشمکش وہاں جاری تھی, وہاں تو ظاہر بات ہے کہ مکہ کے لوگ کون تھے, ادھر مسلمان ہیں مدینہ میں تو انہیں کے رشتہ دار ہیں, لیکن مشرک کے لیے دعا اور استغفار کرنے کا جو ہے وہ اجازت نہیں ہے, اہل ایمان کے شایان نشان نہیں ہے. من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم, اس کے بعد کہ یہ بات ان پر کھل چکی ہے کہ وہ ہیں دوزخ والے, اب ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے استغفار کرنا, جب تک نہیں مرے تو ان کے لیے دعا کرتے رہنا پروردگار انہیں ہدایت کے رستے پر لیا, یہ تو ٹھیک ہے آخری لمحے تک کریں, آپ مر گئے اسی حالت شرک میں اب استغفار نہیں کیا جا سکتا. وما کان استغفار ابراہیم علی ابی, اور جو استغفار ابراہیم کا تھا اپنے باپ کے حق میں, الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ, تو وہ اصل میں ایک وعدے کے سبب سے تھا کہ جو اس نے کر لیا تھا اپنے باپ سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب والد نے گھر سے نکالا, سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے, تو اس وقت انہوں نے نکلتے نکلتے یہ کہا تھا, قال سلام علیک ساستغفر لک ربی, باپ تو ان کے ساتھ بہت ہی برے طریقے سے پیش آ رہا ہے, دھتکار رہا ہے, گھر سے نکال رہا ہے, وہ پھر بھی ادب و احترام اس کا منحوس رکھے ہوئے, جاتے ہوئے کہتے سلام علیک, تم پر سلامتی ہو, میں تمہارے لیے استغفار کروں گا اپنے نفس سے. چنانچہ فرمایا کہ یہ اصل میں حضرت ابراہیم نے جو استغفار کیا اور اس دعا کے اندر بھی شامل ہے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا, ربنا اغفر لی ولی والدی, یہ حضرت ابراہیم کی تو دعا ہے نا جو ہم نماز میں آخر میں مانگتے ہیں, تو مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے, ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب. تو یہ دعا تھی ان کی, کیونکہ وہ وعدہ کر چکے تھے اپنے باپ سے, بعد میں اللہ نے انہیں منع کر دیا تو باز آ گئے. چنانچہ لکھا ہے فلما تبین لہ, یہاں پر آیت آ رہی ہے, فلما تبین لہ انہ عدو للہ, اور جب یہ بات ان پر کھل گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے, تبرأ من, تو ابراہیم نے ان سے اعلان برات کیا, بیداری اختیار کی. ان ابراہیم لأواہ حلیم, بے شک ابراہیم انتہائی نرم دل اور نہایت حلیم التبع انسان. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون, اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ گمراہ کر دے کسی قوم کو اس کے بعد کہ وہ راہ ہدایت پر لے آیا ہو انہیں, حتى يبين لهم ما يتقون, یہاں تک کہ جب تک اللہ ان پر واضح نہ کر دے, کھول دے اچھی طرح ان باتوں سے کہ جن سے انہیں بچنا ہے. ان اللہ بكل شيء عليم, یعنی اتمام حجت کے بعد ہی ہوتا ہے کہ پھر اللہ کسی کو ہدایت کی توفیق ہی اس سے سلب کر لے, دل پر مہر لگا دے. ان اللہ بكل شيء عليم, اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. ان اللہ له ملك السماوات والارض, جان لو کہ اللہ ہی کے لیے ہے حکومت اور بادشاہی آسمانوں اور زمین کی, یحیی ویمیت, وہی زندہ رکھتا ہے وہی موت دیتا ہے, وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير, اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار, یقیناً اللہ اپنی عنایات کے ساتھ متوجہ ہوا نبی کے حال پر اور مہاجرین پر اور انصار پر, الذين اتبعوه في ساعة العسرة, جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا تھا اس مشکل گھڑی میں, غزوہ تبوک میں ساعة العسرة مشکل گھڑی, بہت سخت امتحان تھا, جیش العسرة اسی لیے اسے کہا جاتا ہے. میں کل بتا چکا ہوں کہ ایک تو سفر اتنا لمبا 650 کلومیٹر, مقابلہ کس سے ہے, رومن امپائر سے, جن کی لاکھوں کی اسٹینڈنگ آرمیز تھی, اور پھر یہ کہ شدید ترین گرمی کا موسم, کھجور کی فصل تیار ہے پکنے کے لیے، نہیں اتاریں گے ضائع ہو جائے گی، اور کھجور ہی ان کی ساری معیشت کی بنیاد تھی وہاں پر. ان حالات میں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، ان کی بات کو مانا اور ان کے ساتھ چلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ اپنی عنایات کے ساتھ متوجہ ہے. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد اس کے قریب تھا کہ ان میں سے بعض کے دل پھر جائیں، ان میں کچھ تدلدل کے آثار پیدا ہوئے تھے کچھ مسلمانوں کے، جو مخلص مسلمانوں میں بھی آسان نہیں تھا، آزمائش بڑی مشکل تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر عنایت کی. ثم تاب علیہم، پھر اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوا اپنی عنایات کے ساتھ. انہ بہم رؤوف الرحیم، یقیناً اللہ ان کے حق میں بہت مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے. وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور اللہ اپنی عنایت کے ساتھ متوجہ ہوا ان تین افراد پر بھی جن کے معاملے کو ڈیفر کر دیا گیا تھا، مؤخر کر دیا گیا تھا جن کا فیصلہ، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ، جو ہیں تیسرا نام میں کچھ بھول رہا ہوں، جی ہاں مرارہ بن ربی، یہ تین افراد تھے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے معاملے کو ڈیفر کیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہوا، اور یہ بڑا طویل چلا ہے. اس حوالے سے ایک حدیث کی کتابوں میں حضرت کعب بن مالک سے مروی ہے، جس میں اپنے وہ حالات بیان کرتے ہیں کہ وہ دن ان پر کیسے گزرے، کیا کیفیت تھی. بڑی طویل حدیث ہے، غالباً کتب احادیث میں اتنی لمبی حدیث اور کوئی نہیں ہے، بہت طویل حدیث، بڑی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا. اور وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ہمارے پر قافیہ حیات تنگ ہو گیا تھا، کوئی مسلمان جو ہے وہ سلام نہیں کر سکتا، یہ سلام کرتے تھے جواب نہیں دیتے تھے، حکم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ ایک فیصلہ تھا، اور سارے اس ڈسپلن کی پابندی کر رہے تھے. لیکن یہ نہیں ہے کہ دشمنی تھی، سب کو ہمدردی تھی ان کے ساتھ، اس لیے کہ انہوں نے اعتراف کیا جرم کا، یہ مخلص مسلمان تھے. تو وہ عجیب ایک کیفیت تھی کہ مسلمان ان سے بڑی ہمدردی بھی رکھتے ہیں، لیکن نہ ان کی کسی بات کا جواب دیتے ہیں، نہ سلام کا جواب دیتے ہیں، جدھر یہ منہ کرے ادھر سے موڑ لیتے ہیں. یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی نقل کیا ہے اس میں کہ میں کوشش کرتا تھا کہ نماز میں حضور کے قریب کھڑا ہوں، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہا ہوتا تھا، لیکن میں محسوس کرتا تھا کہ جب تک میں دیکھتا ہوں حضور مجھے نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن جب میں نظر ہٹاتا ہوں تو حضور مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے. یعنی یہ عجیب ایک کیفیت تھی جس کا انہوں نے نقشہ کھینچا ہے، کہ اور ان پر قافیہ حیات تنگ ہو گیا، زندگی تنگ ہو گئی، اس سارے شدید پروسیس سے وہ گزرے ہیں. پھر ایک آزمائش اور آئی، روم کے جو حکومت تھی، سلطنت، ان کی طرف سے ایک نمائندہ آیا کعب بن مالک کے پاس، چونکہ یہ ماشاءاللہ بڑے صاحب حیثیت آدمی تھے، مخلص مسلمان بھی تھے، ان کا بڑا اونچا مقام ہے صحابہ میں، اور اس نے آ کے کہا کہ رومی حکومت جو ہے وہ آپ کو جو ہے بہت بینیفٹس دینا چاہتی ہے، آپ ہمارے پاس چلیں، آپ تو بہت باصلاحیت آدمی ہیں، بڑے معزز آدمی ہیں، آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے صاحب نے جو ہے جو سلوک کیا ہے تو ہمیں اس پر بڑی تشویش ہے. وہاں سے چل کر آیا بندہ ان کے پاس، اور انہوں نے اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، اس کو بھگا دیا کہ دفع ہو جا میری نگاہوں کے سامنے. تو یہ تھا کہ اور سب انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ کب آئے گا. چنانچہ بیچ میں یہ مرحلہ بھی آیا کہ ان کو شروع میں بیویاں ساتھ رکھنے کی اجازت تھی، بعد میں کہہ دیا کہ وہ بھی ساتھ نہیں رہ سکتے. تو پھر صحابہ جو ہیں وہ انتظار کر رہے تھے، بالآخر یہ آیات نازل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کو یہ سنائی، تو ہر صحابی کی کوشش تھی کہ سب سے پہلے جا کے ان کو خبر دے دے. ایک صاحب جو ہیں وہ گھوڑا پکڑ کے اسی وقت دوڑ پڑے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف کہ میں سب سے پہلے خبر دوں. ایک اور صاحب تھے جن کی آواز بڑی بلند تھی، وہ بلندی پہ چڑھ کے انہوں نے وہیں سے آواز لگائی کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی، اور وہ ان تک پہلے پہنچی. تو انہوں نے اپنے گھر سے جو ہے اپنے اچھے کپڑے وغیرہ ڈال کر سب اس کے حوالے کیے کہ تم نے سب سے پہلے خوشخبری دی ہے تو یہ تمہارے لیے ہے. یعنی یہ ایک جذباتی جو مسلمانوں میں آپس میں محبت ساری کیفیت تھی. تو کبھی اس پڑھیے گا اس حدیث کو، اور کیا اس وقت کا پورا جو سین ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. چنانچہ ان کے لیے الفاظ کیا آ رہے ہیں، کہ وہ علی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تین افراد پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی عنایت اور شفقت کے ساتھ متوجہ ہوا جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا، پیچھے ڈال دیا گیا تھا. ان آیات میں ان کی توبہ قبول ہو رہی ہے. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ پڑ گئی. وضاقت علیہم انفسہم، اور خود ان کی جانیں بھی دوبھر ہو گئی، ان پر زندہ رہنا ان کے لیے تنگ پڑ گیا تھا. وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور وہ سمجھ گئے تھے کہ انہیں کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے اللہ کی جناب میں. تم متاب علیہم لیتوبو، پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنی عنایات کے ساتھ متوجہ ہوا اور تاکہ وہ رجوع کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور بہت ہی رحیم ہے، رحم فرمانے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اب یہ آخری دو رکوع ہیں سورہ مبارکہ کے. اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، اور رہو سچوں کے ساتھ. منافقین کا جو طبقہ ہے، جو دنیا دار طبقہ ہے، اس کے ساتھ مصاحبت اختیار نہیں کرو. مخلص مسلمان سچوں کے ساتھ رہو، اس لیے کہ یہ جو کمپنی ہوتی ہے کہ انسان کن کے ساتھ رہتا ہے، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس سے بڑا فرق واقع ہوتا ہے. اپنے ایمان کو بچانا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، مخلص مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو. ما کان علی اہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، مدینہ والوں کے لیے اور جو اس کے آس پاس صحرا میں جو اعراب ہیں، بدو ہیں، ان کے لیے ممکن نہیں تھا، ان کے لیے مناسب نہیں تھا. ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ وہ پیچھے رہ جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ تو نکلے ہیں غزوہ تبوک کے لیے اور یہ پیچھے بیٹھے ہیں. ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور نہ یہ ان کے لیے مناسب تھا کہ وہ اپنی جان کو رسول کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں. ذالک بانہم لا یصیبہم ظمأ، یہ اس لیے ہے کہ جو جہاد کرنے والے ہیں انہیں اس راہ میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو پیاس پر لگتی ہے، ولا نصب، اور جو بھی محنت اور تھکان اور مشقت طاری ہوتی ہے، ولا مخمصۃ، اور جو یہ فاقہ اور بھوک اس رستے میں آتی ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، اور وہ جہاں بھی قدم رکھتے ہیں کسی مقام کو رونتے ہیں، یعنی وہاں پر فوج کشی کرتے ہیں کہ جس سے غضبناک ہوں کافر لوگ، وہ بھی ریئیکٹ کریں. ولا ینالون من عدو من نیلا، اور جو کچھ بھی وہ دشمن سے چھینتے ہیں، مال غنیمت وغیرہ، الا کتب لهم به عمل صالح، ان کے ہر ہر عمل کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیک اعمال درج کر لیتا ہے، نوٹ کرتا ہے، لکھ لیتا ہے. یعنی اسلام میں جو صعوبت، جو مشکل، جو مراحل گزرتے ہیں، ان سب کے عوض ان کے لیے اجر و ثواب ہے ڈھیروں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کے نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ، اور نہیں خرچ کرتے وہ کوئی چھوٹا خرچ ہو، ولا کبیرۃ چاہے بڑا خرچ ہو. ولا یقطعون وادیا، اور نہیں قطع کرتے کوئی وادی، یعنی مسافت طے کرتے ہیں وہ، ایک وادی تک پہنچے، دوسرے تک پہنچے، یہ جو اللہ کی راہ میں. الا کتب لہم، مگر یہ سب کچھ لکھ لیا جاتا ہے ان کے حق میں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ درج کر رہا ہے ان کے نام اعمال میں، نیکیاں بڑھ، ان کے کریڈٹ میں سب چیزیں جا رہی ہیں. الا کتب لہم لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، بدلہ دے، بہترین ان کاموں کا جو وہ عمل کرتے رہے، جو محنت کی ہے انہوں نے اللہ کی راہ میں. وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، اور تمام مسلمانوں کے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کوچ کریں سب کے سب اکٹھے ہو کر، اور یہاں خاص طور پر جو ہے کہ سب نکل کھڑے ہوں دین سیکھنے کے لیے. اب ظاہر بات ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لوگ ہیں، ساتھی ہیں، وہ تو آپ کی صحبت سے براہ راست فیض پا رہے ہیں، انہیں علم دین بھی حاصل ہو رہا ہے، سوال کوئی ہوتا ہے حضور سے پوچھ لیتے ہیں، سارے معاملات ان کے سامنے ہیں، وہی نازل ہو رہی ہے، آپ پڑھ کر سنا رہے ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں. جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیا کریں، ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ سب کے سب نکل آئیں اور مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ براہ راست دین حاصل کریں، سیکھیں، ممکن تو نہیں ہے سب کے لیے نکلنا. چنانچہ فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، تو کیوں نہیں نکلی ان میں سے کوئی ایک جماعت، یعنی ہر علاقے میں سے کچھ ایک گروہ ایک گروپ نکلے، منہم طائفۃ ان کا ایک حصہ، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ پیدا کریں اپنے اندر، دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فائدہ اٹھانے کے لیے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کریں جب وہ لوٹ کر جائیں ان کی طرف. ایک گروہ ہر طبقے اور آبادی میں سے آنا چاہیے جو دین کا علم سیکھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کرے، اور پھر جا کے لوگوں کو سمجھائے. اور دین کا حاصل کیا ہے؟ انذار، اپنی قوم کو خبردار کرے آخرت کے عذاب سے. اصل شے حاصل تو یہ ہے، اذا رجعوا الیہم، جب واپس پلٹے اپنی ان کی جانب، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی بچتے رہیں، ان کے اندر بھی تقویٰ پیدا ہو، وہ بھی جہنم سے بچ سکے. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، آخری رکوع ہے. اہل ایمان، اب قتال کرو ان لوگوں سے کہ جو تمہارے ارد گرد ہیں، جن کی سرحدیں تمہارے علاقے سے ملتی ہیں کفار میں سے. اندر تو قتال ہو گیا مکمل، جزیرہ نما عرب پر دین غالب ہو گیا، لیکن یہ دین صرف جزیرہ نما عرب کے لیے نہیں آیا تھا، یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین اللہ کی پوری زمین کے اوپر نافذ کرنے کے لیے آیا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف اہل عرب کے لیے نہیں تھی، پوری نوع انسانی کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے. لہذا اب اس کو آگے پھیلانا ہے، اس دین کو آگے بھی، یہاں تو نافذ کر لیا، اب آگے بھی بڑھو. یہ ہے اصل میں اس چیز کو ہم بالکل ہی بھولے ہوئے ہیں. قتال کو سمجھتے ہیں جی صرف ہمارا جو ڈیفینسو ہوتا تھا، ہم صرف مدافعانہ جہاد ہم نے کیا ہے. جو ساتھ کے علاقے ہیں وہاں بھی قتال کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آغاز کر دیا غزوہ تبوک سے اپنی حیات طیبہ میں، پھر اس کو لے کے صحابہ آگے بڑھے، تاکہ اصل مقصد یہ تھا کہ کل روح عرضی پر اللہ کا دین قائم ہو جائے، لوگوں کو یہ نعمت میسر آئے، اللہ کا نظام، اللہ کا دین، یہ رحمت جو انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ یہ کفار تمہارے اندر سختی محسوس کریں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں ہے، اب آگے بڑھ کر کام کرنا ہوگا. اور ویسے بھی آپ کے علم میں ہے، جو کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس کی کوئی سرحدیں اور باؤنڈریز نہیں ہوتی. اگر بالشویک ریولوشن آیا اور سوشلزم قائم ہوا رشیا کے اندر لینن اور سٹالن کے ذریعے سے، تو پھر وہ وہاں تک محدود نہیں رہا، پھر تو وہ لیٹن امریکہ تک پہنچا. تو اسلام جو ہے وہ تو ایک آئیڈیالوجی ہے، کامل آئیڈیالوجی اور اصل آئیڈیالوجی ہے، ریئل آئیڈیالوجی جو حقائق پر مبنی ہے، جو عدل و انصاف پر مبنی ہے، جو کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے اس پر مبنی ہے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ کی معیت حاصل ہے، اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ کے جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے. وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، اب منافقین کا ایک اور روپ جو ہے وہ آ رہا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ وَأَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا، تو ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ کیا. یہ بہت ہی توہین آمیز ایک انداز تھا، چونکہ اس سے پہلے سورہ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اہل ایمان کی خوبی یہ ہے، ان کی علامت یہ ہے کہ جب قرآن کی آیات سنائی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اب اسی کو مذاق بنا کر کے، اب یہ سورت نازل ہوئی ہے، بتاؤ تم میں سے کس کس کے ایمان میں اس سورت نے اضافہ کیا. یہ صرف مذاق اڑانے کے خیال سے. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو جو سچے اہل ایمان ہیں ان کے ایمان میں وہ سورت اللہ کا کلام اضافہ کرتا ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ اس سے بشارت حاصل کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں اپنے اندر ایمان بڑھتا ہوا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق کا مرض ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، تو وہ سن کر بھی ان کے اندر گندگی پر گندگی میں ہی اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ نیت ہی خراب ہے. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرتے ہیں اسی حالت کفر میں. اَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ آزمائے جا رہے ہیں ہر سال مرتن و مرتین، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کوئی نہ کوئی آزمائش، کوئی غزوہ، کوئی جہاد، کوئی مہم درپیش رہتی ہے، منافقین کو بتایا جا رہا ہے. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، یہ پھر منافقین کی طرف اشارہ ہے کہ جب نازل ہوتی ہے کوئی سورت تو ان میں سے ایک دوسرے کو وہ دیکھتے ہیں، یعنی اگر محفل میں موجود ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی، اب انہیں اندیشہ ہے کہ یہ ہمارا ہی کوئی پول کھل جائے گا، اس میں شاید ہماری سازشیں بے نقاب کر دی جائیں اس وحی کے ذریعے، تو وہ کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کننکھیوں سے، اشارے اشارے میں. ہل یراکم من احد، اور جائزہ لیتے ہیں کہ کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا. ثم انصرفوا، اور پھر وہاں سے کھسک جاتے ہیں. یہ پوری لفظی تصویر ہے جو کھینچتی ہے کہ ایسے معاملات ہوتے ہیں اور لوگوں کی یہ نفسیات ہوتی ہے. صرف اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ لوگ سمجھ سے کام نہیں لے رہے، کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے مسلمانوں، آ گئے ہیں تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم ہی میں سے ہیں. یہ آخری دو آیات جن کی بڑی فضیلت ہے، بڑی عظیم آیات ہیں سورہ توبہ کی، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اس آیت میں کہ آ چکے ہیں تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم ہی میں سے ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، ان پر بہت بھاری پڑتی ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف میں ڈالے. اتنے رحیم اور شفیق ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں اگر تکلیف پہنچے، کوئی سخت مشکل آئے، کوئی آزمائش آئے، تو ان کو بڑی گراں گزرتی ہے، وہ اس کا تمہارا درد اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. حریص علیکم، اور تمہارے حوالے سے انتہائی متمنی ہے کہ ہر خیر اور خواہش، ہر خیر اور بھلائی تمہیں پہنچ جائے. گویا ایک انتہائی شفیق باپ کی جو کیفیت ہوتی ہے اولاد کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی کہیں بڑھ کر شفیق ہیں کہ اولاد کو اگر تکلیف پہنچے تو والدین اس کو زیادہ فیل کر رہے ہوتے ہیں، ان پر بہت بھاری پڑتی ہے. اسی طرح ان کی خواہش ہوتی ہے والدین کی کہ اولاد کو سب کچھ مل جائے، ہر خیر مل جائے، ہر بھلائی مل جائے، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. تو بعین نہیں یہ جذبات، بلکہ اس سے کہیں کئی گنا زیادہ جذبات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اپنے ساتھیوں اور امت کے حوالے سے. بالمومنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان کے حق میں انتہائی شفیق ہیں، نہایت مہربان. فَإِن تَوَلَّوْا، اور پھر اگر یہ منہ موڑیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. اس کے باوجود بھی اگر یہ منافق اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں تو بس کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے. علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، میرا بھروسہ اسی ذات پر ہے اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک رکوع ہم اس کا بھی پڑھیں گے. سورہ یونس، سورہ یونس کا آغاز کر رہے ہیں، اور میں یاد کرا دوں کہ یہ دو سورتیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ، یہ مدنی سورتیں تھیں، اور اس کے بعد سے پھر مکیات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. اور یہ کہاں تک چلے گا؟ 14 مکی سورتیں ہیں مسلسل، سورہ مومنون تک. یہ ہے طویل سلسلہ ہے، اور مکی سورتوں کے زیادہ تر مضامین، خاص طور پہ وہ قریش کا ماحول اور توحید کا معاملہ، شرک کی مذمت، رسالت کی اہمیت، آخرت کا موضوع، اب یہ موضوعات ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے، اور انہی میں سابقہ قوموں کے احوال بڑی تفصیل کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم. الف لام را جو ہے حروف مقطعات میں سے ہے. فرمایا کہ یہ آیات ہیں ایک ایسی کتاب کی جو حکمت سے بھری ہوئی ہے، انتہائی پر حکمت کتاب ہے. اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا؟ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے وہی بھیجی ہے ایک ایسے انسان پر جو انہی میں سے ہے. ان انذر الناس، تاکہ وہ انہیں خبردار کرے، انذار کرے. وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دے ان کو کہ جو اہل ایمان ہیں. ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے بہت اونچا مرتبہ ہے ان کے رب کے پاس. قال الكافرون ان هذا لسحر مبين, تو کہنے لگے یہ کافر کہ یہ تو کھلا کھلا جادوگر ہے. اب یہ معاملہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام, دیکھیے ایک دم انداز ہی بدل جاتا ہے مکی اور مدنی صورتوں کا, ایک فرق ہے, ایک ماحول کا فرق ہے. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام, یقیناً تمہارا رب وہ ہے, مالک پروردگار وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں. ثم استوى علی العرش, پھر متمکن ہوا عرش پر یعنی تخت حکومت پر. یدبر الامر, وہی تدبیر کرتا ہے تمام معاملات کی, کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر پورا کنٹرول ہے اس کا. بیدہ الملک, ہر شے کی تدبیر امر, پوری پلاننگ ایگزیکیوشن, یہ سارا کچھ اس کے ہاتھ میں. ما من شفیع الا من بعد اذنہ, کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اس کی اجازت کے بعد. ذالکم اللہ ربکم, وہی ہے اللہ جو تمہارا رب ہے, مالک ہے. فاعبدوہ, بس تم اسی کی بندگی کرو, اسی کی غلامی اختیار کرو. افلا تذکرون, تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے, دھیان نہیں دیتے. الیہ مرجعکم جمیعا, تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وعد اللہ حقا, یہ وعدہ ہے اللہ کا سچا پختہ. انہ یبدا الخلق ثم یعیدہ, وہی پیدا کرتا ہے پہلی بار اور وہی پھر اعادہ کرے گا, لوٹائے گا دوبارہ. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط, دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے عدل و انصاف کے ساتھ. والذین کفروا, اور جن لوگوں نے کفر کیا. لہم شراب من حمیم, ان کے پینے کے لیے وہاں کھولتا ہوا پانی ہوگا. وعذاب علیم بما کانوا یکفرون, اور دردناک عذاب ہوگا بسبب اس کے کہ وہ دنیا میں کفر کرتے رہے. والذی جعل الشمس ضیاء, وہی ہے جس نے سورج کو بنایا ضیاء, چمکتا ہوا روشن. والقمر نورا, اور چاند کو بنایا روشن نور. ضیاء جو ہے وہ شے ہے جس کے اندر جلنے کا عمل ہے, حرارت ہے, اور نور جو ہے وہ ایک ٹھنڈی روشنی بھی ہوتی ہے. تو سورج کو کہا کہ یہ ضیاء ہے اور چاند کو کہا کہ یہ نور ہے. وقدرہ منازلہ, اور اس کی منزلیں طے کر دی ہیں چاند کی. لتعلموا عدد السنین والحساب, تاکہ تم سالوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو. ما خلق اللہ ذلك الا بالحق, نہیں پیدا کیا اللہ نے یہ سب کچھ مگر حق کے ساتھ. یہ ایک با مقصد تخلیق ہے, پرپزفل کریشن ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ اللہ کو جو ہے کچھ تفریح کرنی تھی اور اس نے کچھ یہ بنا دی, کچھ مخلوقات بنا دی, جیسے کہ یونانیوں کے ہاں تصور ہے کہ دیوتا ہیں وہ اوپر سے صرف تماشا دیکھ رہے ہیں اور اپنی تفریح کا سامان ہے یہ دنیا, اور لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں معاملات. نہیں, یہ کریشن جو ہے با مقصد ہے اور انسان کا یہاں پر امتحان ہو رہا ہے. یفصل الآیات لقوم یعلمون, وہ کھول کر بیان کرتا ہے نشانیاں اور آیات ان لوگوں کے لیے کہ جو سمجھ رکھتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار, بے شک رات اور دن کے الٹ پھیر میں, آگے پیچھے آنے میں. وما خلق اللہ فی السماوات والارض, اور جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین میں. لآیات لقوم یتقون, ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت کی, اس کی حکمت, اس کی خلاقی, اس کی صناعی, اس کی کاریگری کی نشانیاں. ان الذین لا یرجون لقاءنا, بے شک وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے یعنی آخرت کے منکر ہیں. ورضوا بالحیاۃ الدنیا, اور وہ مطمئن ہو گئے اسی دنیا کی زندگی پر, اسی پر راضی ہو گئے. جو ایک چھوٹا سا حصہ ہے تمہارے سفر حیات کا, بہت مختصر, بہت ہی غیر یقینی کہ پتہ نہیں کب کسی کی مہلت عمر ختم ہو جائے, اور اس پر ڈپینڈ البتہ کرتی ہے وہ ابدی زندگی, وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. جو اس کو چھوڑ کر اسی کے اوپر مطمئن ہو گئے, اسی پر لٹو ہیں. ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها, اسی پر مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں. والذین هم عن آیاتنا غافلون, اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیتوں سے بے خبر ہیں, غافل ہیں. اولئک مأواهم النار, ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم. اور آج دنیا میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہی دنیا ہے. ایک بات تو صحیح کہی جاتی ہے کہ یہ زندگی بار بار نہیں ملتی ہے, ایک ہی دفعہ ملتی ہے. ٹھیک ہے تو پھر کیا کرو اسے؟ اس کو یہ ہے کہ اس کو بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیز زیادہ سے زیادہ انجوائے فل بناؤ، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، یہ ہے حاصل آج کا فلسفہ پوری دنیا کا، انکلوڈنگ مسلمان مسلم کمیونٹی کا بھی یہی. یہاں کیسے آگے نکل سکتے ہیں بہتر سے بہتر؟ آج 10 بنگلے کا مکان ہے نہیں، آگے ڈیفنس میں 2 کنال کی کوٹھی کم سے کم ہونی چاہیے، ٹارگیٹ یہ ہے. بحریہ ٹاؤن ہے اصل میں مقام رہنے کا، وہاں نہیں رہے تو پھر آپ نے زندگی کی دنیا کی لذتوں کو فائدہ نہیں اٹھایا. یہ سارا کچھ یہ ایک ہی رخ پر لے جانا ہے، بھول جاؤ آخرت کو، سب کچھ کرو اس دنیا کے لیے. اللہ نے تمہیں فہم دیا ہے، سوچ دی ہے، سمجھ دی ہے، اس کو استعمال کرو دنیا بنانے، دنیا کمانے کے لیے. مطمئن ہوگا اسی دنیا پر، آخرت اب تو آرام سے گزرتی ہے، آخرت کی خبر خدا جانے، دیکھ لیں گے. چنانچہ یہ ان کا کافروں کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ پوری اس وقت تو پوری دنیا مسلمانوں سمیت یہی سوچ رکھتی ہے، ہم سب کا تذکرہ ہے. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے پھر اچھے عمل کیے، ایمان کے عملی تقاضے پورے کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب انہیں منزل تک منزل مراد تک پہنچائے گا ان کے ایمان کے طفیل، ہدایت رہنمائی کرتا ہوا ان کی وہاں تک پہنچا دے گا اصل کامیابی تک اس ایمان کی بدولت. تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، جس کے دامن میں چشمے رواں ہوں گے، اور وہ ہیں جنات النعیم، بہت ہی نعمتوں والے باغات، وہاں تک اللہ پہنچا دے گا انہیں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اور وہاں ان کا جو ترانہ ہوگا وہ یہ ہے کہ اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم، تیری ذات پاک ہے. وتحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعائیہ کلمہ ان کا ہوگا سلام. وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی دعا کا خاتمہ ہوگا کہ کل شکر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مالک ہے تمام جہانوں کا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.